أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا الله يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں، یہ آیات سورہ عنکبوت کی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے جو مضامین اس میں ارشاد فرمائے اور جو باتیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی سورہ عنکبوت میں، اس کا پہلے بھی تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہوتا رہا اور اس میں بھی ان آیات کے اندر بھی انہی مضامین کا تذکرہ ہے. ان آیات میں اللہ تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ، یہ جو سورہ عنکبوت کی آیات گزری ہیں اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے ساتھ کفار کی عداوت، اس کا بیان کیا، توحید و رسالت کا بیان فرمایا اور توحید و رسالت کے ساتھ سے مسلسل انکار کفار کا اور اہل حق کا، اور اس میں حائل طرح طرح کی رکاوٹوں کا بیان تھا. یہ جو آیات اب شروع ہو رہی ہیں ان آیتوں میں بھی اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے ان کے شر سے بچنے اور حق کو پھیلانے کے لیے اور حق و انصاف کو دنیا میں قائم کرنے کی ایک تدبیر کا بیان فرما رہے ہیں، جس کے اندر ہجرت، ملک کو چھوڑنا، اور جس میں انسان خلاف حق بولنے اور کرنے پر مجبور کیا جائے، ان حالات میں اپنے ملک کو چھوڑنا اور وطن کو چھوڑنے کا بیان ہے. ایک وقت آتا ہے بعض اوقات کہ انسان کے لیے اپنے ملک میں رہ کر، اپنے وطن میں رہ کر دین کے اوپر باقی رہنا مشکل ہو جاتا، وہ اپنے دین کے اوپر عمل کر نہیں پاتا. ان آیات کا بیان اللہ تعالی نے اس کے اندر فرمایا. سب سے پہلی جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی، ان آیات میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں، یہ تو آیات وہ ہیں جو کہ اللہ تعالی کی وحدانیت کے حوالے سے اور اللہ کی قدرت کاملہ کے حوالے سے وہ آیات ہیں. فرمایا کہ قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کفا باللہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان شہیدہ گواہ ہونے کے اعتبار سے، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میری بات کی گواہی کے لیے اللہ کافی، قرآن اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان تمام مضامین کو بیان فرمایا کہ ایک اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، قرآن پاک ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ ہی جانتے ہیں ہر اس چیز کو جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، والذین آمنوا بالباطل، اور جو لوگ کے ایمان لائے باطل کے ساتھ، باطل پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ کفر پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھ نہیں آتی، دل میں نہیں اترتی ان کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، اولئک هم الخاسرون، فرمایا کہ وہ لوگ خسارے میں، اہل ایمان فائدے میں ہیں، اہل باطل خسارے میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو یہ دیکھتے ہیں، یہ سوال ہوتا ہے، بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ زیادہ مزے میں نظر آتے ہیں، ان کے ممالک بھی اچھے، ان کے ہاں سب کچھ ہمیں اچھا نظر آتا ہے، دنیا کی ریل پیل بھی زیادہ نظر آتی ہے، اس کے برعکس جو مسلمان ہیں وہ ہمیں اتنے زیادہ خوشحال نظر نہیں آتے۔ بہت لوگ یہ بات کہتے ہیں سنتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا اور کافروں کا معاملہ علیحدہ رکھا، بالکل علیحدہ معاملہ، الگ الگ ان کا معاملہ، مسلمانوں کے لیے دنیا ثانوی چیز ہے، عارضی چیز ہے، دائمی چیز نہیں ہے، دنیا بھی دنیا میں رہنے والی تمام اشیاء ثانوی ہیں، عارضی ہیں اور کچھ نہیں، اور یہ مسلمان کا عقیدہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، ہر انسان دن رات اس کو دیکھتا کہ جو دنیا میں اللہ نے دیا وہ سب عارضی ہے، دنیا میں ہی ختم ہو جائے، کوئی چیز دنیا کی اپنے ساتھ کوئی انسان قبر میں لے کر نہیں جائے گا سوائے ان کفن کے دو کپڑوں کے، چند کپڑوں کے جو کپڑے ہوئے وہ ہوگا بس، کیا اس کے دام اعمال ہوں گے، اس کے علاوہ جو کمایا جو کیا سب چھوڑ کر ہی جانا ہے، جتنا کمائے گا سب دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے۔ آپ دیکھیے کماتا انسان ہے، محنت آدمی کرتا ہے، دن رات محنت میں لگا ہوا ہے، تماشا دیکھیے آپ دنیا کا، محنت دن رات کر رہا ہے، اپنے کہتے ہیں ایسٹ بنا رہے ہیں، اپنے ایسٹ بنا رہے ہیں، ہے نا جی، گھر بنا لیا، گاڑی بنا لی، فیکٹری بنا لی، دکان بنا لی، یہ بنا لیا، وہ بنا لیا، اب جب وصیت نامہ لکھنے بیٹھتا ہے تو اپنے لیے ایک حصہ بھی نہیں ہوتا، کوئی حصہ ہے اپنے لیے، یہ بیوی کو اچھا بھائی، یہ بیٹے کا تو یہ بیٹی کا، اچھا فلانے کا یہ، فلانے کا یہ، اپنے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، محنت خود کیے جا رہے ہیں اور حصے دوسروں کا بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں کافر زیادہ خوش نظر آتے ہیں، اس کے کئی جوابات، پہلی بات تو یہ کہ یہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، قرآن پاک نے اس کو جگہ 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 بیان فرمایا، اتنی جگہ بیان فرمایا کہ کوئی حد نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دسیوں مرتبہ بیان فرمایا کہ دنیا عارضی ہے، اصل نعمتیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت اہل ایمان کو جنت میں عطا فرمائے، وہ اصل بھی ہوں گی وہ دائمی بھی ہوں گی، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو دنیا کی ہے وہ عارضی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت دنیا کے لحاظ سے ہے، حلال طریقے سے مل جائے اللہ کی نعمت ہے، حرام طریقے سے ملے دنیا اور آخرت کا وبال ہے. دوسری بات کہ اہل ایمان کو ان کے نیکیوں کا بدلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی دیتے ہیں کام چلانے کے لیے دیتے ہیں. کام چلاؤ دنیا کا معاملہ ہے ایمان. اصل بدلہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا پورا کرنا ہے روز آخرت میں, جب اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے, نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا, اس کو جنت کی نعمت اللہ دل دیں گے. وہ کہے گا کیا دنیا اور کیسی دنیا, میں تو دنیا میں آیا ہی نہیں تھا. قرآن کریم نے جگہ جگہ یہ بات بیان کی کہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک دن آدھا دن سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں تھے. پوری دنیا کی زندگی اس کی نعمتیں ایک دن آدھا دن ان کو محسوس ہوگی. اس عید پر ہمارے ہاں ایک بزرگ تشریف لائے, بالکل یہی بات فرما رہے تھے. فرمانے لگے اہل دنیا آخرت میں جا کر یوں کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک دن آدھا دن سے زیادہ رہے نہیں. فرمانے لگے کہ ہمیں تو اپنی ابھی زندگی یہ محسوس ہوتی ہے کہ جو ماضی کی زندگی ہماری گزری, ہمیں اپنی گزری ہوئی زندگی ایک دن دو دن سے زیادہ نہیں لگتی. آخرت میں کیا ہوگا سو ہوگا. آپ میں سے ہر شخص ہاتھ رکھ کر دیکھے اپنے دل پر کہ 20-25 سال پرانی بات ایسا لگتا ہے کل کی بات لگتی ہے. بچے چھوٹے چھوٹے تھے آج بڑے ہو گئے. اگر دیکھو زمانہ تو کوئی 20 سال ہے, کوئی کسی کا 25 سال ہے. وہ دن چھوٹے لگتے ہیں تو دنیا بھی ایسی لگے گی آخرت میں جا کر. ہمیں وہ تفریحات, وہ مزے, وہ اچھی چیزیں جو 15-20 سال پہلے ہمیں ملی تھی آج یاد بھی نہیں آتی کہ کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, کیا ہوا تھا. سب عارضی ہے, حقیقت ہے سب عارضی ہے. تو جو اللہ نے دیا دنیا میں عارضی ہے, اور جو اللہ آخرت میں عطا فرمائیں گے وہ اصلی بھی ہوگی دائمی بھی ہوگی. اور اہل باطل کو, اہل کفر کو, کافروں کو اللہ جو دنیا میں دیتا ہے بس دنیا میں دیتا ہے, آخرت میں ان کا کوئی نصیب حصہ نہیں. جو برت رہے ہیں برت لے. اب وہ غیر مسلم نیکیاں بھی کرتے ہیں, وہ غیر مسلم اچھائیاں بھی کرتے ہیں ایمان کے بغیر, اللہ تعالیٰ کا انصاف ان کی اچھائیوں کا بدل اللہ دنیا میں پورا کر دے. اس لیے ہمیشہ تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ اہل کفر کے پاس ہمیشہ دنیا زیادہ رہی. یہ آج کل کی بات نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, اس سے پہلے کا زمانہ, اس سے پہلے کا زمانہ, ہر ادوار میں یہی معاملہ رہا. اللہ نے اہل کفر کو ہمیشہ دنیا زیادہ رہا. ایک بات تو اس کی یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اسباب کا زیادہ ہونا, یہ توجہ طلب بات, دنیا کی چیزوں کا زیادہ ہونا یا سامان راحت کا زیادہ ہونا یہ راحت کی کوئی نشانی نہیں ہوا کر. ایک آدمی کے پاس گھر میں ساز و سامان بے تحاشا موجود ہے, ضروری نہیں ہے کہ انسان راحت میں بھی ہوگا. گھر بہت شاندار, گاڑیاں بہت زبردست, فرنیچر بہت زبردست, نوکر چاکر بے تحاشا, سب کچھ, ضروری نہیں ہے کہ وہ راحت میں بھی ہو. سکتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود وہ انسان تکلیف میں, اور اس کا آپ کو دیکھا مشاہدہ. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کے پاس گھر بھی نسبتاً چھوٹے, فرنیچر ساز و سامان بھی کم, سواریاں بھی کم, بہت ہلکی سی, اور آسائش کے لحاظ سے بھی چیزیں بہت کم, ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں زیادہ مزے کرتا ہو, زیادہ ہنستا ہو, زیادہ بولتا ہو, زیادہ اچھی طرح سوتا ہو, اچھے وقت پر اس کو اچھی طرح بھوک بھی لگتی ہو, کوئی تکلیف بھی نہ ہو. سکتا ممکن ہے کہ نہیں. تو اہل کفر کے پاس اگر سامان زیادہ ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ راحت میں بھی ہو. راحت الگ چیز ہے, سامان کی زیادتی الگ چیز ہے. اسی لیے دیکھیے یہ جو ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ان کا یہ ملفوظ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا. حضرت مفتی صاحب فرماتے کہ دنیا کے بازاروں میں راحت کا سامان ملتا ہے, راحت نہیں ملتی. سکون کا سامان ملتا ہے, سکون نہیں ملتا. سکون اور راحت وہ انسان کو نصیب ہوتی ہے قلبی سکون سے, دل کو سکون ملے گا تو انسان کو راحت ملے گی، دل کا اطمینان نصیب ہوگا تو راحت ملے گی. اس کے لیے سامان ہونا کوئی شرط نہیں ہے. چٹائی پہ بھی سو رہا ہوگا سکون سے سو رہا ہوگا، راحت سے سو رہا ہوگا، وہ چند گھنٹے کی نیند لے کر فارغ ہوگا بڑا فریش ہو کے اٹھے گا. اور کوئی انسان بڑے نرم بستر پر ایئر کنڈیشن کمروں میں سو کر اٹھے ضروری نہیں ہے کہ رات کو اچھی بھرپور نیند لے کر بھی سو کر اٹھا ہوگا. یہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو آنکھوں دیکھا مشاہدہ. قرآن پاک نے اس بات کو دو لفظ میں بیان کیا، فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان، دلوں کو سکون دنیا کے سامانوں سے نہیں ملتا. دلوں کو سکون ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ملتا. اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ کہ گھر کے اندر انسان کی زندگی میں اگر حلال ہو، کام ہوں گے نا، پیسے بھی حلال ہوں، کام بھی حلال ہو، جائز ناجائز کام نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون ڈالے، وہ راحت ہے. اس کی تعریف کر نہیں سکتا کوئی انسان. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا مشہور مقولہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ شریعت پر عمل کرنے سے اور اللہ کی مان کر چلنے سے ہم لوگ کتنی راحت میں ہیں، تو یہ دنیا والے لوگ ہمارے پاس لڑنے کے لیے تلواریں لے کر آ جائیں کہ ہمیں سکون دے دو اپنا. اسی لیے دنیا کے وہ ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپ ممالک، ترقی کر چکے، آپ دیکھیے ان ملکوں میں خودکشیوں کا ریشو سب سے زیادہ ملے گا. خودکشی، دماغی بیماریاں، آپ رپورٹیں پڑھ لیں فرانس کی، آپ رپورٹیں پڑھ لیں سویڈن کی، آپ رپورٹیں پڑھ لیں ڈنمارک کی، یہ وہ اوسلو ہے، ناروے ہے، جن کے بارے میں ریٹنگ آتی ہے دنیا بھر کی کہ یہ وہ ممالک ہیں جو جن ممالک میں مسائل سب سے کم ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، نظام بھی سیٹ ہے، لوگ بھی مطمئن ہیں، فی کس آمدنی بھی سب کی سب سے زیادہ ہے، لیکن خودکشیوں کا ریشو سب سے زیادہ. دماغی سکون کی دوائیں، مسکن ادویات، سکون پہنچانے والی ادویات دنیا میں سب سے زیادہ ان ملکوں میں فروخت ہوتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ان کو بےچینی کس بات کی؟ پیسوں کی تو وہاں کمی بھی نہیں ہوتی، اور حکومت کوئی کم ہو تو حکومتیں بہت مدد کرتی ہیں، بہت مدد کرتی ہیں، تعلیم دیں گی بچوں کو، گھر بار کے خرچے اٹھائیں گی، طرح طرح کے ان کو فسولیات حاصل ہیں. ان کو تکلیف سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس، سکون نہیں ہے. سکون دنیا کی کوئی چیز انسان کو نہیں دے سکتی، صرف دے سکتی ہے تو اللہ کا ذکر، اللہ کا ایمان دے سکتی. اور اہل ایمان کے اندر بھی دو طبقے ہیں، ایک اہل ایمان وہ جو اللہ کا حکم مان کر چلتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، ان کی زندگی آپ جا کر دیکھ لو، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پیسے کم ہو، ان کے پاس دنیا کے وسائل کم ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن سکون بڑا ہوگا ان کی زندگی میں، راحت بہت ہو. اور وہ اہل ایمان جو ایمان تو ہیں، مسلمان تو ہیں، خاندان میں پیدا ہو گئے مسلمانوں کے تو مسلمان ہیں، لیکن دین ایمان کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے. آپ دیکھیں ان کے گھروں میں سامان بے شک زیادہ ہوگا، بینک بیلنس زیادہ ہوگا، لیکن سکون کی قلت ہوگی، سکون کی کمی ہوگی. یہ ہے اصل بات جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا بالباطل، جو لوگ ایمان لائے باطل پر، کفر پر ایمان لائے، وکفروا باللہ، اللہ پر انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہو، اللہ کی مانی نہیں، اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں، باوجود دنیا ہونے کے، باوجود سامان ہونے کے خسارہ ہے، آخرت کا خسارہ اور دنیا کا خسارہ. یہ کہ سکون نصیب نہیں ہے، سکون نہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، فرمایا اللہ تعالی نے وہ کافر لوگ آپ سے عذاب مانگتے ہیں، جلدی کرتے ہیں عذاب مانگنے، وہ کافر لوگ یہ کہتے تھے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے زمانے کے کافر کہتے تھے، مذاق اڑا کر کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نہیں مانی تو اللہ کا عذاب آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ عذاب تو ہوگا جو اللہ کی نہیں مانے گا، اللہ پر ایمان نہیں لائے گا. وہ کب ہوگا؟ ایک مقررہ وقت پر ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ابھی ایک آدمی میں غلطی کی فوراً اللہ کا عذاب آ گیا، ایسا نہیں، بلکہ ایک مقررہ وقت پر اللہ کا عذاب ہوگا. جو لوگ اہل کفر ہوں گے وہ مقررہ وقت کون سا ہے یہ اللہ کو بتائے، ہمیں بھی پتہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں، لیکن ہوگا. اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ بس ویستعجلونک بالعذاب، اور وہ کافر لوگ آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں، کہتے ہیں عذاب لا کر دکھاؤ، کہاں ہے عذاب، کب آئے گا عذاب، ہم نے تو نافرمانی کی، ہمارے اوپر تو کوئی اللہ کا عذاب آ نہیں رہا، تم جھوٹ بولتے ہو، نعوذ باللہ. اس طرح کا مذاق اڑاتے تھے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر اللہ تعالی نے عذاب کا ایک طے شدہ مقررہ وقت طے نہیں کیا ہوا ہوتا لجاءهم العذاب، تو ابھی ان کے اوپر عذاب آ جاتا. لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے عذاب کا ایک وقت رکھا ہے جو اس کو پتا ہے، ہمیں پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں کس کی پکڑ کب آنی ہے. بہت سارے لوگوں کی پکڑ کھڑے کھڑے آ گئی، کتنے تاریخی واقعات ہیں، بہت سارے قوموں کے اوپر عذاب دنیا میں ہی آ گئے، پوری پوری قومیں ہلاک و برباد ہو گئی، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے، ان کے اوپر عذاب فوراً آ گئے، کسی کے اوپر فوراً نہیں آئے، لیکن آئیں گے. کب آئیں گے؟ اللہ عالم، ان کا وقت اللہ کو پتا، دنیا میں آئیں گے، آخرت میں آئیں گے، دونوں جگہ آئیں گے، یہ اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتے ہیں. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ اچانک آئے گا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتًا، البتہ ان پر اچانک عذاب آئے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. جب پکڑ آئے گی نا اللہ کی، پھر ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کی پکڑ کس مرحلے پر آتی. چنانچہ آپ دیکھیے اس سے پہلے کتنی قومیں وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، جب آیا اللہ کا عذاب تو سوچنے کا ان کو کسی چیز کی مہلت نہیں مل سکی. جب پکڑ آتی ہے تو اللہ کی ایسی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بچائے. یستعجلونک بالعذاب، وہ آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں دوزخ کا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ وہ کافر لوگوں کو گھیر رہی ہے. دوزخ جو ہے وہ کافروں کو، منکروں کو گھیر رہی ہے. آئیں گے وہ کافر اسی دوزخ کے اندر، اگر ان کی موت کلمہ کفر کے اوپر ہوگی، کفر کی حالت میں ہوگی، وہ آئیں گے پلٹ کر اس کے اوپر. یہ جتنے دو قسم ہیں، ایک ہے کافر اور ایک مسلمان، وہ ہیں جو کہ دیکھیے معصوم تو انبیاء کرام ہیں، مسلمان میں معصوم تو صرف اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے بعد جو لوگ ہیں بہرحال وہ معصوم نہیں ہیں، درجات مختلف ہیں. سب سے اعلی امت کے سب سے نیک لوگ کون؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. چاہے بالکل آخر میں ایمان قبول کیا، لیکن امت کے سب سے نیک لوگ ہیں. پھر ان صحابہ کرام کے اندر درجات ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اشرع مبشرہ ہیں، اصحاب بدریین ہیں، ان کے اندر بھی تفاوت ہے. پھر اولیاء تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام، محدثین اعظم، بزرگان دین، ان کا ایک سلسلہ. اور ایک وہ ہیں جو دین کے احکامات کی پرواہ کرنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، معاف کرنے والے اللہ ہیں، وہ معاف کر دیں کسی مسلمان کو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی پرواہ نہیں کرتا اللہ کے حکم کی، تو ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے اعمال کی سزا دیتے ہیں. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی وجہ سے کسی کو معاف کر دے تو وہ مالک الملک ہے، وہ داتا ہے، جس کو معاف کرنا چاہیں وہ معاف کر سکتے. لیکن جس کی موت کلمہ کفر کے اوپر آ گئی اور وہ کفر کی حالت میں قبر کے اندر اتر گیا، پھر اس کے لیے ایک دائمی عذاب ہے، نہ ختم ہونے والا عذاب ہے. اس کو فرمایا کہ وہ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، بے شک جہنم وہ کافروں اور دوزخوں کافروں کو دوزخ میں گھیر رہی ہے. یوم یخشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون. فرمایا کہ یوم یخشاہم، جس دن ان کو عذاب گھیر لے گا، یوم یخشاہم جس دن ان کو عذاب گھیر لے گا اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور نیچے سے، ویقول، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب چاروں طرف سے عذاب آتا ہے نا، تو اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف انسان ایک عذاب میں گرا ہوا ہے، کہ وہ کیفیت مراد ہے. فرماتے کافر لوگ عذاب کو مانگ تو رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ عذاب کی نوعیت کیا ہوگی، کیا چیز ہے وہ عذاب. اس کو فرمایا کہ جس دن ان کو وہ اللہ کا عذاب گھیرے گا، جس دن ان کو وہ اللہ کے عذاب کی ان کو پکڑ آئے گی اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے، وہ کہے تو اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو اب تم عذاب کا مزہ جو کام کے تم لوگ کرتے. یہ ذکر تو یہاں پر کفار کا ہے، لیکن جو اہل ایمان ہیں، لیکن ان کے جو گناہ ہیں اور انہوں نے گناہوں کو معاف کروانے کی فکر نہیں کی اور اپنی غفلت کی زندگی میں پڑے رہے، ان کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوگا کہ ان کو اپنے اعمال کی سزا بھگتنی ہوگی. اللہ مسجد کو معاف کروا دے ایک الگ بات ہے، لیکن ضابطے کے تحت ان کو بھگتنی ہے سزا. بعض لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، بعض لوگ روزے نہیں رکھتے، بعض لوگ عبادت پر بہت زور دیتے ہیں، حقوق و لباس کی پرواہ نہیں کرتے، انسانوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں ان کو پیسے نہیں دیتے، ناجائز مال پر قبضہ کرتے ہیں. یہ سارے اعمال کا حساب تو انسان کو دینا، اور نہ یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کی کسی نیکی سے معاف ہو جائے. ان یہ کسی نیکی سے معاف نہیں ہوتے کہ آپ نے کسی کا حق مار لیا، کسی انسان نے، کسی انسان نے کسی کی زمین پر ہتھیا لی، کسی نے کسی کی گاڑی چھین لی، کسی نے کسی کے گھر پہ ڈکیتی کر دی، اور وہ یہ چاہے کہ صاحب میں عمرہ کر لوں، میں رمضان میں کسی کو افطاری کروا دوں، جناب عاشورے پہ دیگ پکا لی حلیم کی اور بارہ روزے پر بریانی کی دیگ پکا لی، چلو جی میرے سارے گناہ معاف بٹ گئے. ان چیزوں سے کہاں گناہ معاف ہوتے؟ یہ تو حقوق العباد ہیں. حقوق العباد اس وقت معاف ہوتے جب بندے معاف کرتے. ایک درہم قرضے کا وہ تو اللہ تعالیٰ شہید کا بھی معاف نہیں کرتے. شہید جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی، پیسہ تو اس کا بھی معاف نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ اہل ایمان کے ساتھ بھی ہونا ہے، اپنے اعمال کی سزا اس کو بھگتنی ہے. آج ہمارے ہاں نیکی کا جو تصور لوگوں کے ذہنوں میں ہے، وہ صرف نماز روزے کی حد تک نیکی ہے. نماز روزہ، زیادہ زیادہ حج کر لیا تو حاجی صاحب ہو گئے، سمجھ لگ گئی حاجی صاحب کی، اور زیادہ ہو گیا تو دیگے پکانی شروع کر دی انہوں نے، چلو جی چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے، چلو جی اور نیک ہو گئے. لیکن جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، وعدہ خلافی کی، کسی کا حق مارا، کسی کی زمین چھین لی، جائیداد چھین لی، میراث تقسیم نہیں کی، بہنوں کی یا بھائیوں کی میراث کو ہڑپ کر گیا. یاد رکھیے یہ وہ گناہ ہیں جو سارے نام اعمال کو عقارب کر ڈالتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں ہیں نام اعمال. آج اس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ بہت کم ہے. جھوٹ بولنا فیشن ہے، دھوکہ دینا آرٹ ہے، بڑا ماہر ذہین انسان سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں جو دھوکہ دے دے. لوگ شاباشی دیتے ہیں کہ بھائی تو بہت اچھا سیلز مین ہے، جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. تو دنیا میں تو چلو چل جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں بدترین انسان ہے، جھوٹا انسان بدترین انسان ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت قابل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. قرآن کریم کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، ان الصدق ینجی والکذب یهلک. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے ان صدق ینجی، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، والکذب یهلک، اور جھوٹ انسان کو تباہ کر ڈالتا ہے، ہلاک کر ڈالتا ہے. ہلاک کرنے کا مطلب کیا؟ یا تو دنیا میں بھی ہلاک ہوا تباہ ہوا، یا چلو دنیا میں کچھ پیسے مل گئے لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ تباہ. ہم لوگ تو جھوٹے کو بڑا ہمارے ہاں کہتے ہیں، اور اگر کوئی سچ بول دے تو کہتے بڑا بیوقوف آدمی ہے سچ بولا تم. اللہ تعالیٰ بالکل الگ بات فرما رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جھوٹے کو شرک کے ساتھ بیان کیا. جھوٹ کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجتنیبوا الرجس من الاوثان وجتنیبوا قول الزور. فجتنیبوا الرجس من الاوثان, تم لوگ بتوں کی عبادتوں سے بچو. رجس بولتے ہیں ناپاکی ہے پلیدگی کو, تم بتوں کی پلیدگی سے بچو یعنی ان کی پوجا پاٹ سے بچو. شرک, یہی تو شرک ہے نا, بتوں کی پوجا کرنا شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ, شرک سب سے بڑا گناہ. فرمایا اس سے بچو, وجتنیبوا قول الزور, اور جھوٹی گواہیوں سے بچو, جھوٹی باتوں سے بچو. حضرات کی محدث مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کو کہاں بیان کر رہے ہیں, شرک کے ساتھ, اتنا بڑا گناہ. اور ہمارے ہاں بولا جاتا ہے آپ دیکھ لو کون فائدے میں, یہ اس نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا, اس نے دھوکہ کیا, دوسرا اس کے ساتھ دھوکہ کرتا, پھر جب دوسرے نے دھوکہ کیا تو تیسرا اس کے ساتھ دھوکہ کرتا. یہ چین چل پڑتی ہے دھوکے بازی کی, یہ ایک دوسرے کے ساتھ سب دھوکے بازی پہ شریک ہو جاتے ہیں, یہ یوں گول دائرے میں سب گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لو ہمارے معاشرے میں یہی ہے, ہم جب بازار جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک آدمی نے دھوکہ کر دیا ہے نا جی, آج دن کا مسئلہ, آنکھ چونکی نظر چونکی ذرا سا اعتماد کیا پتہ چلے دھوکہ ہو. اچھا جی ہم نکلے, دوسرا پستول لے کے پہنچ گیا اس کے پاس, ٹھیک ہے جی, اس نے اس سے پیسے لوٹ لیے, تیسرا اس کو آگے جا کر کچھ کر دیتا. ایک سرکل چل رہا ہے دھوکے بازی چوری چکاری کا. الرحمن والحفیظ, اللہ سے پناہ مانگنی, کسی کو نہیں ملتا جھوٹے معاشرے میں, دھوکے بازی والے معاشرے میں کسی کو حاصل نہیں ہوتا, سب ایک دوسرے سے لوٹ رہے ہوتے, سب ایک دوسرے سے لوٹ رہے ہوتے, کہیں ادھر سے پیسہ نکل رہا ہے, ادھر سے پیسہ نکل رہا ہے, ایک لامتناہی سلسلہ. تو جہاں میں بات اس کر رہا تھا کہ یہ جو جب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یقین, اور اس کو کہیں گے اللہ تعالیٰ ذوقوا ما کنتم تعملون, اپنے کیے کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے. اہل کفر کو کافر والا عذاب ہوگا, اہل ایمان جو اپنی بدعمالیوں میں مبتلا ہوں گے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروائیں گے, حقوق اللہ ہو تو اس کی معافی نہیں, حقوق العباد ہو تو اس کی پرواہ نہیں کی, جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی جو سزا مقرر فرمائیں گے وہ دیں گے, تو اس کا معاملہ معاف کریں گے یا اللہ کا معاملہ. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ مسکین کس کو کہتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مسکین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ مسکین نہیں, بلکہ مسکین وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا اور گناہوں کے انبار لے کر جائے گا, وہ مسکین. فرمایا کہ اعمال اس طریقے سے پیش آئیں گے, واقعات اس طریقے سے پیش آئیں گے کہ ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا بے شمار نیکیاں لے کے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا لائے جی اللہ کی اتنی ساری نیکیاں. اب اللہ کیا تو انصاف ہے, ایک آدمی آئے گا کہ یا اللہ اس نے مجھ کو گالی دی تھی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو بھائی یہاں تو بدلا اور کسی چیز کا نہیں, اس کی نیکیاں اس کو دے دو, اس کی نیکیاں اس کو مل جائیں گے. پھر حکم ہو, پھر دوسرا آئے گا کہ اس نے مجھ کو جناب میرا پیسہ لوٹا تھا, میرا حق مارا تھا, اچھا جی اس کو اتنی نیکیاں دے دو. تیسرا آئے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, اچھا جی اس کو اتنی نیکیاں دے دو. یہاں تک کہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی اور مانگنے والے پھر بھی کھڑے رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ کے ہاں تو انصاف ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے پاس تو اتنی نیکیاں تھیں کہاں گئی, سب تقسیم ہو گئی, لیکن مانگنے والے تو کھڑے. اب اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے کہیں گے کہ اپنے گناہ کا بوجھ ہلکا کرو, اس کے خاتے میں ڈالو. تو مانگنے والے جو آئیں گے اپنا حق, وہ اپنا حق اس طرح وصول کریں گے کہ اپنے گناہ اس کے خاتے میں ڈالیں گے. اب اس کے خاتے میں گناہ پڑنے شروع ہو گئے, دوسرا آیا اس کے گناہ اس کے خاتے میں پڑے. اب جب یہ لوٹے گا تو گناہوں کے ابا کے ساتھ لوٹے گا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے, جس کو دل چاہا گالی دے دی, جس کو دل چاہا برا بلا کہہ دیا, جس کو دل چاہا منہ پہ سنا دی, جس کو دل چاہا اس کا دل دکھا دیا. اللہ کیا تو پورا ہونا ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں کسی سے ڈر کر آگے اسے نہیں بولتے کہ جی چلو میں بولوں گا تو کیا ہوگا، لیکن کیا وہ معاف ہو جائے گا گناہ؟ اللہ کا تو نہیں معاف ہوتا ہوگا. اس لیے بھائی یہ بڑی سوچ و بچار کی چیز ہے، بڑی فکر کی چیز ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دھوکے میں رہ جائیں کہ جی ہم تو بہت سب کچھ اچھا کر رہے ہیں. دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ جہاں حقوق اللہ کا ہے، فرائض و واجبات کا ہے، اتنا سے بھی اہم ترین مسئلہ حقوق العباد کا ہے. حقوق العباد کا مطلب یہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، کسی کے ساتھ بدمعاملگی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو مار دیا، یہ سب انسان کو پورا بھگتنا پڑے گا. یہ ہے بہت مشکل حصہ انسان کا. یہ ہے معاشرت. معاشرت کا مطلب کیا؟ رہنے سہنے کے آداب. ہم لوگ آج اس کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرتے اپنے معاشرے. ہمارا معاشرہ اس ظلم اور زیادتی سے بھرا پڑا، اتنا بھرا ہوا ہے کہ دوسروں کا دل دکھانا، دوسروں کا ذہنی یا جسمانی تکلیف پہنچانا، زبان سے تکلیف یا ہاتھ سے تکلیف، یہ پہنچانے کا رواج عام ہے. کسی کا پیسہ لے لینا، کسی کا پیسہ دبا لینا. دیکھیں کتنے لوگ ہمارے ہاں شکایت کرتے ہیں. یہ شکایت شاید ہمارے، مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے ہاں زیادہ ہے. کس بات کی شکایت؟ کہ دوسرے نے میرا حق مار لیا، میرے پیسے دوسرے نے لے لیے، مجھے فلاں نے دھوکہ دے دیا، میرے پیسے اس نے لوٹ لیے، میرے یہ حق مار لیا، میرا وہ حق مار لیا. کتنی باتیں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بات ہو انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دوسرے نے زیادتی کی، اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے ذمے میں تو کسی کا حق نہیں تھا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کسی کا حق مارا ہوا ہو اور اس کے بدلے میں ہمارے پاس سے یہ چیز آ رہی ہو. اپنا جائزہ، دو چیزوں کا جائزہ ضرور لینا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ کسی کا حق تو نہیں ہمارے ذمے میں رہا جس کی وجہ سے ہمیں نقصان پیش آیا، اپنا جائزہ پہلے لو. دوسرا اپنے زکات کو دیکھو کہ زکات جو ہے وہ تو نہیں کہیں کم ہوئی ہم سے ادا کرنے میں، ہمارے مال کے اندر کہیں حرام مال کیا ہے شامل تو نہیں ہو گیا. اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ زکات کا مال جب انسان کے مال میں شامل ہوتا ہے تو وہ موجودہ مال کو بھی لے ڈوبتا ہے. زکات کا مال شامل ہونے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو زکات کا مال شامل ہونے کا یہ ہے کہ زکات جتنی ادا کرنی تھی اتنی ادا نہیں کی، مال بچا رہ گیا، ہمارے مال میں مل گیا، زکات پوری نہیں ہم دے پائے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ زکات لینی، لینا اس کے لیے جائز نہیں تھا. زکات وہ چیز اس سے بھی بڑی خوفناک چیز ہے، یہ موجودہ مال کو لے ڈوبتا. کسی کا حق ہمارے ذمے میں رہا، پہلے اس کو دیکھو. زکات تو ہم نے نہیں کی، کسی کی لی، پہلے پھر اس کو دیکھو. پھر ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر دیکھو کہ کہیں ہم سے کسی کا حق تو نہیں مارا گیا. آج ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو کہتا ہے کہ اس نے میرا مال لوٹ لیا، اس نے میرا مال مال دبا لیا، تو پیچھے کوئی نہ کوئی بچنا پیش آ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے، آ سکتا ہے کہ بات کر رہا ہوں. جائزے لے دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، نقصان بھی آ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی آتے ہیں، اور یہ ریزن بھی ہوتے ہیں، یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اس لیے یہ معاملات شریعت کے بڑے قابل توجہ ہیں کہ ہم حقوق العباد اور حقوق اللہ، ان دونوں چیزوں کی ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ پرواہ کریں. اور اگر ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے تو بعض اوقات انسان کو طرح طرح کے مسائل پیش آنے کا دنیا میں اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کا حساب کتاب انسان کو آخرت میں دینا پڑتا ہے. تیسری اور چیز، گھریلو زندگی میں انسان کی آج بھی بعض اوقات اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتا ہے. جیسے بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے. اولاد کو حکم تو ہے کہ بھئی اولاد اپنے ماں باپ کا اکرام کریں، احترام کریں، ان کے سامنے اف مت کہیں، لیکن ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے رویوں کو بچوں سے صحیح رکھیں تاکہ اولاد باغی نہ ہو. اولاد کو بگاڑنے میں جہاں اولاد کی بات ہوتی ہے بہت بڑا حصہ ماں باپ کے اپنے طرز عمل کا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سب بگڑی ہوئی اولاد پیدا ہو رہی ہے اس دنیا میں. بگاڑنے والے ہی ماں باپ ہوتے ہیں, ان کو وقت نہیں دیتے, ان کے ساتھ رویے ان کے صحیح نہیں ہوتے, ہر وقت اعتراض, ہر وقت دل چکنی, ہر وقت الٹی سیدھی باتیں دن بھر, تو وہ بگاڑ دیتے اپنی اولاد, اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے ہیں. بیوی کے ساتھ بے شمار انسانوں کے رویے خراب ہوتے ہیں, دنیا کے ساتھ اچھے, قریب لوگوں کے ساتھ برے, جن سے حربت کا ساتھ ہے ان سے تو بہت برے, اور دکھانے کو دوسروں کے ساتھ بہت اچھے. بیوی پر ظلم, بیوی کے ساتھ زیادتی, ماں کے ساتھ ظلم زیادتی, بہنوں کے ساتھ بدتمیزی زیادتی, کسی گھر والوں کے ساتھ, عزیزوں کے ساتھ, یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں نے ایک صحابی غالباً حضرت علقمہ کا نام لیا, کون سے صحابی کا نام لیا؟ کہا یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو کا وقت قریب ہے اور یعنی بالکل آخری مرحلہ ہے, لیکن ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا. اچھا, کلمہ نہ نکلنے کی وجہ یہ نہیں کہ کمزوری سے بولا نہیں جا رہا ہے, نہیں, بول سکتے ہیں, بات کر رہے ہیں, لیکن کلمہ نہیں نکل رہا. تلقین لوگوں نے کی کہ کلمہ پڑھ لے, صحابی ہیں, معمولی شخصیت تو نہیں ہے, صحابی ہیں, لیکن جب کہا کہتے کلمہ میں منہ سے نکلتا نہیں. سب دور کرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ فلانے صحابی ہیں, آخری وقت ہے, کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. آپ تشریف لے گئے, آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھو, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کلمہ نکلتا ہی نہیں منہ سے. اب دیکھیے, تلقین کرنے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, پڑھنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو صحابی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اصحابی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اصحابی کا نجوم بھی اقتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ. اتنے اونچے درجہ صحابہ کرام کا, کوئی امت میں ان کا ہمسر نہیں ہو سکتا نیکیوں میں, ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکلا. اور تلقین کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری مایا باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماں زندہ. فرمایا ماں ناراض ہے؟ فرمایا کہ ہاں ناراض ہے. فرمایا کہ اس کی ماں کو بلاؤ. اس کی ماں کو بلایا, ماں آئی. آپ نے پوچھا اس سے ناراض ہو؟ ماں نے کہا ناراض ہو. آپ نے پوچھا اس کو معاف کر دو؟ ماں نے کہا معاف نہیں کروں گی. کہا معاف نہیں کروں گی. پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اس سے کیوں ناراض ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے سے بدتمیزی سے بات کہتے, دیر بہت ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, اچھی طرح لوگوں سے پیش آتے ہیں, لیکن میرے سے بدتمیزی سے بات کر, جس کو ہم کہتے ہیں تڑخ کے بات کر, کھردرے لہجے میں ماں سے بات کر, تو کہتے ہیں میرے سے بدتمیزی سے بات کر. آپ نے کہا معاف کر. اس نے کہا نہیں, معاف نہیں کروں. اب سفارش اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, اور ماں ہے کہ کتنا دل دکھا ہوگا ماں کا کسی بات پر. ماں نے کہا نہیں, میں نہیں معاف. اور روح بھی نکل رہی, کلمہ نہیں نکل رہا جب آج سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے پھر بھی معاف نہیں کرے گی. اگر تمہارے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے پھر بھی معاف نہیں کرے گی. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اتنا آگے جا کے تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے گا, کہ میں پھر تو معاف کر دوں گی. آپ نے فرمایا کہ معاف نہیں کرو گی, تمہارا بیٹا آگ میں جلے گا. اس نے کہا اچھا میں معاف کرتی ہوں. یہ جب سنا تو کہا میں معاف کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو. پھر انہوں نے کلمہ کہا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. ادھر کلمہ نکلو ادھر سے موت واقع ہو. تو بھائی یہ معاملات ہماری, یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے بغیر زوکو ما کنتم تعملون, قرآن کریم نے بڑا عام لفظ استعمال فرمایا کہ ہم سب لوگوں کے لیے بڑا قابل غور ہے کہ تم کہا جائے گا زوکو ما کنتم تعملون, چکھو تم نے جو دنیا میں مزے کام کیے تھے اس کا مزے چکھو. اہل
اہل کفر کفر کے کونا کو چکھیں گے، اہل ایمان اپنی بدعمالیوں کو چکھیں گے، جس کی جیسی بدعمالی ہے، میری آپ کی جس کی جو بدعمالی ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے دنیا کے معاملات کی طرف فکر رکھنی چاہیے. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی چیز انسان کو اس کی غفلت ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے، معصوم کوئی نہیں انبیاء اکرام کے علاوہ، بس کوئی معصوم نہیں ان کے بعد. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال کی فکر رکھتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ کوئی ایک تاجر ہو، وہ تاجر کماتا تو خوب ہے لیکن نقصان کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ کیا کامیاب تاجر ہے؟ تو کماتا تو جائے لیکن ادھر سے نقصان بھی خوب کرتا چلا جائے، وہ تو کامیاب تاجر نہیں ہے، وہ تو کبھی پروفٹ بھی نہیں آ سکتا، وہ تو نقصان ہی اٹھائے. بالکل یہ معاملہ اہل ایمان کا کہ اہل ایمان اگر پرواہ کریں گے کہ غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں، ان کو کیسے تلافی ہے، نماز چھوٹ گئی، اچھا جی چھوٹ گئی، چلو جی اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، عزا کرو، استغفار پڑھو، کل کے لیے فکر کرو، اچھا جی جھوٹ نکل گیا، اچھا جی معافی مانگ لی، اس کی تلافی کر دی. یہ فکر، یہ ہے اہل ایمان کی علامہ. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں اس کے اوپر فکر کی توفیق عطا فرمائے اور توجہ کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، دین دنیا کی ترقی عطا فرما، دین اور دنیا میں ہر جگہ پر ہر قسم کے سانحات سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب کریم ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی خیر نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی خیر نصیب فرما. یا رب کریم چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. ہمارے دارالعلوم کے استاذ حضرت مولانا زکریا اقبال صاحب کا ایک حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ میں کل آپریشن ہے، ان کی یہ دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ مولانا زکریا اقبال صاحب کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ان کو معذوری سے بچا اور ان کی ٹانگ کے آپریشن کو کامیاب فرما، ہر قسم کی پیچیدگیوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما. یا رب کریم ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کو آسان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.